ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذِكْرًا كَثِيرًا
میرے قابل احترام حضرات علماء کرام مشائخ اعظام حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے مجھے آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے اہل علم کے سامنے کوئی بات جب کرنی ہوتی ہے تو طبیعت پر ایک سہم سا ہوتا ہے یہ تو خود ہی ماشاء اللہ پڑھے پڑھائے اور سمجھے سمجھائے ہیں ان کے سامنے بات کیا پیش کی جائے لیکن ایسے موقعوں پر میں ایک نیت کر لیتا ہوں کہ بھائی ہم اور آپ ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آئیے مل جل کر کے ایک مذاکرہ کر لیں اور اس سلسلے میں ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کی ادائیگی کے سلسلے میں ہم کیا تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں اس بار آپس میں مذاکرہ ہو جائے۔ اس وقت ابھی میں کوئی نصیحت کا آپ کو کروں میں اس قابل نہیں کوئی نصیحت آپ کو کروں، بس ایک مذاکرے کی نیت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم اور آپ جس مشغلے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کے ساتھ ہمیں ایک نسبت عطا فرمائی ہے، اور یہی وہ نسبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے بندوں کے درمیان ایک خاص مقام عطا فرمایا. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جسے حکمت یعنی دین کا علم اور اس کا گویا اس کی فہم عطا کی گئی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر سے نوازا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من یرید اللہ بھی خیراً یفقہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر عظیم اور خیر کثیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم اور سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کا علم عطا فرماتے ہیں. اب ہم اپنے اکابر جن کی تربیت میں ہم رہے اور جن کو ہم اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، ان کے جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اس مشن کی ایک خاص چیز تعلیم و تربیت اور درس و تدریس، یہ دو کام وہ ہیں جن کو عام طور پر ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، اور ہمارے اکابر کی زندگیوں میں سے ہم نے اسی چیز کو لیا ہے اور اسی کو کرتے چلے آ رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے لے رہے ہیں، اور ہمارے اکابر کا یہ مشن بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. لیکن ہم نے اپنے اکابر کی زندگیوں میں سے صرف اسی کو لیا، ان کے اس مشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی عطا فرمائی، اور اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان اکابر کو جو مقبولیت عطا فرمائی ہے، اس میں اس کے اسباب و وسائل کیا ہیں، ان کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، اور ہوئی بھی تو ہم نے اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا. یہ درس و تدریس اور تعلیم کا کام جو ہے ہم نے اپنے اکابر کی زندگیوں میں سے اسی کو لیا، اسی کو ہم انجام دے رہے ہیں، اور جیسا اس میں ہماری کوششیں ہیں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. لیکن ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے جس اصلی سرمایے سے نوازا تھا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، اور وہ ہے رجوع و انابت اللہ. یہ جو کیفیت ہمارے اکابر کی اندر موجود تھی، رجوع اور انابت اللہ کی، اور اس کو انہوں نے کس طرح حاصل کیا، آج ہم اپنے آپ کو اس سے بالکل الگ کیے ہوئے ہیں. حالانکہ ہمارے اکابر کی ان خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرف قبول عطا فرمایا، اس میں ان کی اسی رجوع اور انابت اللہ والی کیفیت ہی کو بڑا دخل ہے. اور یہ کیسے حاصل ہوا، اس کے مختلف اسباب ہیں. ان اسباب میں سے دو چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے قیام اللیل اور کثرت ذکر اللہ. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے اکابر کے اندر موجود تھی، اور آج ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر رکھا ہے. ضرورت اس کی ہے کہ اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. سورہ مزمل قرآن پاک کی ان سورتوں میں سے ہے جو بالکل شروع میں نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اس وقت تک جو حضرات صحابہ ایمان لا چکے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، عبادت کریں، تہجد کا اہتمام کریں. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، آپ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہیے. اللیل کو یا پوری رات، البتہ اس میں سے استثنا کیا الا قلیلا، تھوڑی رات کو چھوڑ کر باقی رات آپ کو قیام کرنا ہے. جس کا استثنا کیا گیا ہے وہ کیا ہے، اور جس رات میں قیام کرنا ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ نصفہ او انقص، کیا ہے؟ قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زید علیہ، یعنی آپ کے قیام کی مقدار جو ہے وہ آدھی رات ہونی چاہیے، یا اس میں سے کچھ کم، ایک تہائی رات، او زید علیہ، یا اس کے اندر کچھ زیادہ، یعنی دو تہائی رات. تین شکلیں بتلائی گئی ہے، نصف رات، ایک تہائی رات اور دو تہائی رات. یہاں شروع آیت میں تو اس انداز سے ذکر کیا، اسی چیز کو آخری جو آیت ہے اس میں اور زیادہ واضح کر دیا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ آپ راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، دو تہائی رات کے قریب، او نصفہ یا آدھی، او ثلثہ یا ایک تہائی رات. یہاں دیکھو بات صاف کر دی بالکل، دو تہائی رات، آدھی رات یا ایک تہائی رات آپ، اور وطائفتم من الذین آمنوا معک، اور جو آپ کے پر ایمان لائے ان کی ایک جماعت، یعنی صحابہ کرام، یہ راتوں کو اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں. شروع اسلام میں قیام اللیل کو سب کے لیے فرض قرار دیا گیا تھا. اب یہ فرضیت مقصد کیا تھا؟ اس سے اللہ تبارک و تعالی ان کے قلوب میں ایمان کو مضبوطی کے ساتھ جمانا چاہتے تھے اور ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ان کو دوسرے احکام نہیں دیے گئے، اسی کا پابند کیا گیا. یہ سلسلہ کب تک رہا؟ یہ قیام اللیل جو فرض کیا گیا تھا، اس کی فرضیت بعد میں منسوخ ہوئی، اور کب منسوخ ہوئی؟ تو اس سلسلے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ بعد میں منسوخ کیا گیا اس کو، لیکن منسوخیت کس طرح ہوئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک سال تک یہ حکم باقی رہا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. اور یہ جو آخری آیت ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ، اسی آیت نے آ کر کے اس کو منسوخ کیا ہے. جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت نے منسوخ تو کیا، یعنی لیکن مکمل قیام اللیل کو، یعنی تہجد کو منسوخ نہیں کیا گیا، بلکہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ آگے بھی رہا ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتے ہیں رات اور دن کا، آپ قرآن میں سے جتنا تمہارے لیے آسان ہو اس کو پڑھیے، یعنی نماز میں. گویا تھوڑی مقدار جو قیام اللیل کی، اس کی فرضیت کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی رکھا گیا. اور یہ فرضیت، جب پنج وقتہ نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی معراج کے موقع پر، اس وقت پھر یہ فرضیت بھی منسوخ ہو گئی. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو تہجد کا پابند کیا تھا، اور ان کے اوپر اس کو ضروری اور لازم قرار دیا تھا. اس منسوخیت کے بعد بھی کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہجد اور قیام اللیل کی فرضیت باقی تھی یا ختم ہو گئی؟ یہ مسئلہ بھی حضرات علماء کے درمیان مختلف ہی ہے. بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ امت پر سے تو صحابہ پر سے تو اس کو منسوخ کیا گیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اس کو باقی رکھا گیا. ومن اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک, من اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک, یہ نافلہ جو ہے اس کو وہ حضرات ایک جو ہے یہ صفت مانتے ہیں موصوف محذوف کی. ومن اللیل فتہجد بھی نافلۃً فریضۃً نافلۃً لک, آپ کے اوپر ایک مزید فریضہ, زائد فریضہ جو دوسروں کو ورنہ نہیں ہے, اس کے طور پر آپ جو ہے رات کو جو ہے قرآن کو لے کر کے کھڑے رہیے, بیدار رہیے. یہ وجود فتہجد بھی ومن اللیل فتہجد بھی وجود, یہ عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو الفاظ متضادہ میں سے ہے. بعض الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں کہ ان میں دو معنی ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کا ضد اور مخالف ہوا کرتا ہے. تو وجود بیداری کے معنی میں بھی آتا ہے اور سونے کے معنی میں بھی آتا ہے, اور یہاں بیداری کے معنی میں آیا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, کہ آپ رات کو قرآن پاک کے ذریعے سے بیدار رہیے, یعنی نماز میں قرآن کی تلاوت کیجئے. یہ اور جو لوگ فرض نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کو, وہ نافلہ کو بس یوں ہی وہ کسی صفت موصوف کی موصوف محذوف کی صفت نہیں, بلکہ یہاں کہ یہ عمل آپ کے لیے زائد ہے, یعنی آپ پر فرض نہیں ہے, نفلہ کے طور پر آپ اس کو انجام دیجیے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی فرض نہیں رہا, بلکہ اس کی فرضیت آپ کے اوپر سے بھی ساقط کر دی گئی. اب اس کا مقام کیا ہے, درجہ کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قیام اللیل سنت موقدہ ہے, انہوں نے اس کو سنت موقدہ لکھا ہے. اور من اللیل فتہجد بھی, میں اپنی طرف سے ایک نقطہ اس میں پیدا کرتا ہوں کہ ہم بھی اس فتہجد بھی پر وہ دوسرا جو ضد مانا ہے اس کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں, یعنی سوئے رہتے ہیں, وہ سونے والا مانا ہے بیداری کے بجائے. تو بہرحال تہجد کی بڑی تاکید ہے قرآن میں بھی, آگے اسی آیت میں ہے, اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود کے اوپر فائز فرمائیں گے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کو مقام شفاعت کے حصول میں بڑا دخل ہے. یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اہل علم کو بھی قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ شفاعت عطا فرمائیں گے, لیکن وہ گویا تہجد کا عمل ہوگا تو نصیب ہوگی. تو بہرحال اس آیت میں بھی اور قرآن کی اور آیتیں وعباد الرحمن جو سورہ فرقان کے آخری رکوع ہے, اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں. ان میں سے ایک وَيَبِيتُونَ رَبَّهُمْ وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں, کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں, یا ان کی راتیں اسی طرح گزرتی ہیں. قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون, کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور رات بھر عبادت کرنے کے باوجود جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے, رات کا آخری حصہ آتا ہے, تو اس ڈر سے کہ معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہوا یا نہیں, وہ اور ہماری یہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوئی بھی کہ نہیں, وہ استغفار کرتے ہیں. بہرحال قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن میں تہجد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا عمل بخاری شریف میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی اور اس کے باوجود آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ گویا کہنے والے یوں سمجھتے تھے کہ راتوں کو جاگے گا اور عبادت تو وہی کرے گا جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو، وہ اپنے ان گناہوں کو معاف کروانے کے لیے ایسا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نظریے کی جو اس سوال کے پیچھے تھا تدبیر فرماتے ہوئے جواب میں ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، میں بھی اہل علم سے عرض کروں گا کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں دنیا میں کسی اور کو وہ چیز نہیں دی گئی۔ فضائل قرآن کے شروع میں حضرت شیخ نور اللہ عمر قدہو نے شرح احیاء کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر اس نے کسی اور صاحب نعمت کو جس کو دنیا کی کوئی اور نعمت دی گئی ہے اس کے متعلق یہ سمجھا کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، تو قرآن کی شکل میں جو نعمت اس کو دی گئی اس کی اس نے ناقدری کی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم دین کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اس کا شکریہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں، اور ظاہر ہے کہ ہم ایک طرف تو اپنے آپ کو وارثین انبیاء بتلانا چاہتے ہیں اور پھر اس اپنے مورثوں کے جو اوصاف ہیں اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت بخاری ہی کی کتاب التہجد کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک میں شگاف پڑ گئے تھے، پاؤں پھٹ گئے تھے آپ کے رات کو قیام کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت شمائل میں ہے اور بخاری کی کتاب التہجد کے اندر بھی ہے، ایک مرتبہ میں رات کو تہجد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا کہ آج تو آپ کی اقتداء میں تہجد پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ مائدہ پڑھی، سورہ نساء پڑھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اور وہ بھی آپ کی قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بری چیز کا ارادہ کیا۔ شاگردوں نے پوچھا کیا؟ کہ میرے دل میں آیا کہ حضور کو اسی حالت میں چھوڑ دوں اور میں بیٹھ جاؤں۔ ظاہر ہے بڑے اپنے بڑے کو اسی طرح کھڑا چھوڑ دیا جائے اور خود بیٹھ جائیں تو یہ ادب کے خلاف ہی ہے، اس کو برا خیر اس نے تعبیر کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی اس قیام کا تحمل نہیں کر سکا، اتنا قیام لمبا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتعہ ارانا الہدا بعد العمی فقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت اضافی جنبہ اذا استثقلت بالمشرکین المداج۔ یہ آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ پوری رات اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھتے ہوئے رات گزارتے ہیں جبکہ مشرکین کے بستر ان کے جسموں سے بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں اپنے بستروں کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس طرح رات گزارتے تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان کا کیا حال تھا؟ اکابر صحابہ ہی کے حالات دیکھ لیجئے، حضرات شیخین میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شمائل کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس سے گزرے، وہ آہستہ قرات کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، وہ زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں۔ صبح کو جب دونوں حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ میں رات کو تمہارے پاس سے گزرا، تم تہجد میں آہستہ قرات کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسماء تو من اناجی، جس ذات کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا اس کو میں اپنی قرات سنا رہا تھا، یعنی وہ تو میری قرات سن رہی تھی وہ ذات۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس گزرا تو تم زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو کہا اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کچھ اپنی تلاوت ذرا زور سے کرو، اور حضرت عمر سے فرمایا اپنی قرآت کچھ آہستہ کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المساجد میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کے باہر ایک جو ہے ایک یہ بنایا تھا اوٹا، اور رات کو اسی کے اوپر اسی میں آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے طبیعت کے اندر رقت اور نرمی بھی عطا فرمائی تھی، روتے تھے، مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے، اور مشرکین کو یہ اندیشہ لاحق ہوتا تھا کہیں ان کی قرآت سن کر ہمارے بچے ایمان نہ لے آئیں۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذائیں پہنچانے میں شدت اختیار کی، اور ان کی ان ایذاؤں کی شدت کے پیش نظر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اب ان کی ایذا رسانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، آپ اجازت دیں میں ہجرت کر جاؤں۔ لوگ جاتے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مکہ مکرمہ سے۔ باہر جب پہنچے تو قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغینہ جو ہے حضرت ابوبکر کو ملا، پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری قوم جو ہے مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتی، تکلیفیں پہنچاتی ہیں۔ کہا آپ جیسا آدمی انک لتصل الرحیمہ و تحمل الکلہ و تقسب المعدوم و تقری الزیر و تعین علی نوائب الحق، وحی کے ابتدائے وحی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے تھے وہی اوصاف ہو بہو ابن الدغینہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے، کہ آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر کے جاوے جن میں یہ خوبیاں ہیں یہ تو ناممکن ہے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ رہیے مکہ میں۔ چنانچہ وہ آپ کو لے کر آیا اور مکے والوں سے کہا کہ میں ان کو امن دیتا ہوں۔ مکے والوں نے کہا کہ آپ جیسا آدمی ان کو امان دے تو ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، لیکن ایک بات ہے، انہوں نے اپنے گھر کے باہر جو ہے ایک چبوترا بنا رکھا ہے، اس پر رات کو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں اور بچے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کے متعلق یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ ایمان نہ لے آئیں، اس لیے آپ ان سے کہیے کہ وہ اس چبوترے پر نہیں گھر کے اندر اپنی نماز پڑھیں۔ چنانچہ ابن دغینہ نے یہ کہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا۔ چند روز گھر میں نماز پڑھی لیکن چین نہیں آیا، پھر اسی چبوترے پر آ کر کے نماز شروع کر دی۔ مشرکین نے جا کر کے ابن الدغینہ سے شکایت کی، انہوں نے تو پھر سلسلہ شروع کر دیا۔ ابن الدغینہ نے آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلایا کہ بھئی آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے پھر باہر یہ سلسلہ شروع کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ آپ اپنی امان واپس لے لیجئے, میں تو اسی طرح کروں گا. تو بہرحال یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس پر اتنی ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی تو بھی اپنی نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو حضرت ابو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. تو حضرات صحابہ میں سے ہر ایک کو لے لو, ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں, ان کے حالات کا آپ جائزہ لے لو, ان میں سے کون تھا جو تہجد کا اہتمام نہ کرتا ہو. یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عالم میں پھیلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والی ایمان و اسلام کی دعوت کو لے کر کے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کا دروازہ کھول دیا اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. دشمن حیران تھے کہ کون سی چیز ہے جس کے نتیجے میں ان کو ہمارے مقابلے میں فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے. انہوں نے اپنے جاسوس چھوڑے ان کے اندر, وہ باقاعدہ ان کے ساتھ رات گزارتے تھے, اب دن گزارتے تھے. انہوں نے رپورٹ دی اپنے آقاؤں کو کہ ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان, رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور دن کو جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں گھوڑوں کے اوپر. یعنی دن کو جہاد کرنے کے بعد آدمی میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ دوسری عبادت کر سکے, لیکن پھر بھی رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. یہی وہ خوبی تھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی, جس نے ان کو سب کے مقابلے میں کامیاب کرایا. اور پھر ان کے بعد تابعین تبع تابعین کا زمانہ, علامہ نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تابعین کے دور میں یہ بات عام تھی کہ جس کی عمر 40 سال کی ہوتی تھی وہ بستر لپیٹ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ سونے کا زمانہ گیا, اب تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. کہ عام مزاج تھا اس زمانے کے اندر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہوگا آپ نے, ایک مشہور چیز ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے جو ہے فجر کی نماز ادا کی, یعنی رات بھر عبادت کرتے تھے. اور ایک مرتبہ, یہ پہلے آپ کی یہ طریقہ نہیں تھا, ایک مرتبہ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک عورت دوسرے کو کہہ رہی تھی کسی آدمی کو کہ یہ نوجوان عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. امام صاحب کے کان میں یہ جملہ پڑا تو سوچنے لگے کہ میرے متعلق تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور میں تو ایسا نہیں ہوں. چنانچہ اسی دن سے یہ سلسلہ شروع کر دیا. یعنی ایک جملہ ان کے لیے انقلاب کا ذریعہ بن گیا. تو بہرحال ہمارے اکابر جو ہیں, اسلاف اور اکابر صاحب, وہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کا اہتمام نہ کرتا ہو. ہمارے ماضی قریب کے اکابر حضرت نانوتوی ہوں یا حضرت گنگوہی ہوں یا پھر ان کے بعد کی جو پیڑھی ہے, حضرت شیخ الہند ہیں, حضرت سہارنپوری ہیں, حضرت رائے پوری ہیں, حضرت تھانوی ہیں, اور ان کے بعد کی جو پیڑھی ہے حضرت اشرف الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں, اور حضرت شاہ عبد القادری صاحب رائے پوری ہیں, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ہیں. ان تمام کے حالات کو پڑھ لیجیے کہ وہ کیسے ان کی راتیں کس طرح گزرا کرتی تھی. حضرت شیخ نے عابتی میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ سے زیادہ کیسی کسی کو رونے والا نہیں دیکھا. رات کو تہجد میں ایسے بل بلا کر روتے تھے جیسے کسی چھوٹے بچے کو اگر پٹائی ہو اس کی تو وہ کیسا چیخ کر روتا ہے, اس طرح روتے تھے. یہ عام معمول تھا. اور پھر یہ اپنے مشاغل کے ساتھ حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب نور اللہ مرکزوں کے ساتھ کئی سفروں میں میں رہا ہوں. دن بھر پورا دن سفر رہتا تھا, یہ پروگرام وہ پروگرام, یہاں تک کہ رات کے 12-1 بجے قیام گاہ پر واپسی ہوتی تھی. اس وقت کھانا کھا کر سب لیٹ جاتے تھے, حضرت بھی لیٹ جاتے, اور 2:30 بجے تو حضرت اٹھ ہی جاتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا حضرت کو دیکھا اس کا اہتمام. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فلاں عبداللہ صاحب ہمارے یہاں کاپودروی دامت برکات ہوں اللہ ان کو صحت سے نوازے, ان کی زبان سے سنا کہ ان کا جب گجرات کا دورہ ہوا اور وہاں ان کا موسالی میں قیام تھا تو کہا دن بھر حضرت کا ایک پروگرام ہوتے تھے اور رات کو بھی عشاء کے بعد حضرت طویل تقریر کرتے تھے دو ڈھائی گھنٹے, اور رات کو ساڑھے بارہ ایک بجے تک بات مکمل ہوتی تھی, اور اس کے بعد سب لوگ لیٹ جاتے تھے, حضرت بھی لیٹ جاتے تھے, لیکن گویا فو 3 بجے تو آپ اٹھ ہی جاتے تھے بلا نہوا. یعنی 80 سال کی عمر ہے, 80 سال کی عمر کا بوڑھا آدمی دن بھر مشغول اور رات کو دیر سے سونے کے باوجود 2 گھنٹے آرام کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں. کہ ہمارے تمام اکابر کا یہ شیوا اور طریقہ رہا ہے. اب ہم بھی اگر اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے معجم طبرانی کے اندر, اور جو ہے ان کے حوالے سے اس کو مولانا یہ عبدالعظیم یہ انہوں نے جو ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم, تم رات کے قیام کو تہجد کو اپنے لیے لازم پکڑ لو, یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ اور شیوا رہا ہے. ہم بھی اپنے آپ کو صالحین کی جماعت اور زمرے میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ اختیار کرنا پڑے گا, اس کے بغیر یہ بات بننے والی نہیں ہے. وَمَقْرَبَةُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور تمہارے لیے اللہ کے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ ہے. وَمَغْفَرَةُ لِلسَّيِّئَاتِ, اور گناہوں کو آپ کا کفارہ, تہجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. ترمذی شریف میں اور درجات بلند کرتے ہیں. ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو خواب کے اندر دیکھا, مجھے سوال کیا گیا کہ کون سی فیما یختصم الملا العلی, ملا اعلی والے کس چیز میں بحث اور چرچا کر رہے ہیں, تو کہا میں کوئی جواب نہیں دے سکا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے کے اوپر رکھا, حضور فرماتے ہیں جس کی ٹھنڈک میں نے اپنی پشت میں محسوس کی, اور اس کے بعد پھر مجھے یہ سوال کیا گیا کہ ملائے اعلیٰ والے کس چیز میں بحث کرتے ہیں چرچا کرتے ہیں. میں نے عرض کیا فی درجات, یعنی ان اعمال کے اندر جو درجات کو بلند کرنے والے ہیں. پوچھا گیا وہ اعمال کیا ہیں, کہا اطعام الطعام ولین الکلام والصلاۃ فی اللیل والناس نیام, کہ لوگوں کو کھانا کھلانا, نرم بات کرنا اور لوگ سوئے ہوئے ہوں ایسی حالت میں نماز پڑھنا. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے, قبا میں آپ کا قیام تھا, میں آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے وہاں پہنچا. سب سے پہلا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا یہ تھا, ایوہ الناس اطعم الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام. اے لوگوں کو کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو, رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرو, اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو, آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. یہ گویا یہ مغفرت للسیئات, گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, درجات بھی بلند ہوتے ہیں. وہ منہات عن الاثم, اور یہ نماز لوگوں کو گناہوں سے روکنے والی ہے. دیکھو ہم لوگ بہت سی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نفس اور شیطان کے مقابلے میں ہم شکست کھا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا نہیں پاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی اگر آپ عادت ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسی قوت عطا فرمائیں گے جس کے نتیجے میں گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ منہاتن عن الاثم، یہ نماز گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اور آگے آخری بات کہ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جسم میں سے بیماری کو بھگانے والی۔ جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں عام طور پر صحت مند ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب ہیں، آپ کی تفسیر بھی ہے، آپ کا ایک رسالہ نکلتا تھا صدق، ہم نے تو اپنے بچپن کے اندر خوب دیکھا ہے، اس کو پڑھا بھی ہے۔ وہ ان کا قلم تو ایسا زبردست تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کے اس رسالے کے خریدار، چھوٹا چار ورق کا یا چھ ورق کا ہوتا تھا، اور وہ بھی ایسا کہ دیکھنے کے اعتبار سے اس کے کاغذ بھی بہت گھٹیا سے، دیکھے تو اس کو خیال بھی نہ ہوئے کہ اس کو اس کی اتنی قدر ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ تو انہوں نے اپنے ایک اداریے کے اندر ایک مرتبہ لکھا تھا کہ جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں عام طور پر بڑی بڑی بیماریوں سے وہ محفوظ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ بدن کے اندر چستی اور جو ہے یہ قوت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ حکیم محمود چغتائی کی ایک کتاب ہے طب نبوی اور جدید سائنس، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پڑوس کے ملک میں ایک مرتبہ جو ہے پاگل خانے میں ان کے معالجوں نے یہ ترتیب اختیار کی کہ ان پاگلوں کو رات کو جلدی سلا دیا جاتا تھا اور صبح بیدار کیا جاتا تھا اور تہجد پڑھوائی جاتی تھی۔ تو 9 مہینے یہ عمل کیا تو 78% پاگل درست ٹھیک ہو گئی۔ حالانکہ پاگل پن ایسی بیماری ہے کہ اس کا جو علاج کیا جاتا ہے اس کی دوائی اس میں ایک دن کا بھی اگر ناغا ہو جائے تو ساری آج تک کی ہوئی دوائی علاج بیکار ہو جاتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں واقعی ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیام اللیل شرف المؤمن، ایک مومن کے لیے بڑی شرف اور عزت کی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یہ شرف عطا فرماتے ہیں۔ حضرت غالباً حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کو ادا کرنا لیکن میں نہیں اٹھ پاتا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ دن کو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو آدمی دن میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ تہجد جو ہے وہ بہت بڑا شرف ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جو دن میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس شرف سے نوازتے نہیں۔ حقیقت حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تو یہی بات یہی سوال کیا، انہوں نے جواب میں فرمایا تمہارے گناہوں نے تمہارے پاؤں کے اندر بیڑی ڈال دی ہے، وہ اٹھنے نہیں دیتے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ قیام اللیل یہ ہمارے اکابر کا قدیم سے شیوا رہا ہے۔ اہل علم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ کے نزدیک کرتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، مقربۃ لکم الی ربکم۔ اور دوسری چیز ہے کثرت ذکر اللہ، اس کا اہتمام، ہمارے یہاں وہ بھی نہیں رہا کثرت ذکر اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، یہ کثیرہ ذکر والے پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی عبادت کے ساتھ لفظ کثیر نہیں لگایا گیا سوائے ذکر اللہ کے۔ ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آگے پڑھو کیا ہے، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثیرا. قرآن میں اکثر جگہ پر ذکر کے ساتھ، کسی اور عبادت کے ساتھ لفظ کثیر بالکل نہیں آیا، ذکر کے ساتھ آیا. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. نماز کے لیے تو بھائی آپ کو طہارت ہونی چاہیے، کپڑوں کی، بدن کی، یہ وہ سب شرائط ہیں، اور بھی تمام عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے مختلف شرطیں ہیں. لیکن ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں. یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی، غسل فرض ہو اس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. باقی آپ کلمہ پڑھنا چاہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، درود شریف پڑھنا چاہیں، کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے ذکر کرو. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یا الذین آمنوا کہا، سمجھا کہ نہیں، تو آپ اہل علم سے خطاب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا آپ اہل الذین آمنوا میں داخل نہیں ہیں؟ آپ بھی الذین آمنوا کا گویا اولین فرد ہیں، آپ کو اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. یا ایھا الذین فاذکرونی اذکرکم، قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تم یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب ذاکر ہوتا ہے تب مذکور بنتا ہے، یعنی اللہ کو جب یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں. ظاہر ہے بندے کے لیے مذکور بننا بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہ حاصل کب ہوگا؟ جب کہ وہ ذاکر بنے گا. حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. وانا ماہو اذا ذکرنی، بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فان ذکرنی فی نفسی ہی ذکرتہ فی نفسی، وہ اپنے جی میں یا تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. وان ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر منہ، اور اگر مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو جس مجمع میں وہ یاد کرتا ہے اس سے بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ دو بالشت کا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے ہاتھ کو ناپ لے پورے دو بالشت، تو گویا بندہ اگر ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں اس سے ڈبل، یعنی ایک ہاتھ یعنی دو بالشت. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک باع. اب عام طور پر باع کا ترجمہ دو ہاتھ سے کرتے ہیں، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی دونوں ہاتھوں کو پھیلا ہوئے یہ باع کہلاتا، اور ناپنے کے لیے جو ہاتھ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا؟ کوہنی تک. تو یہ چار ہاتھ ہیں، یہ بار جو ہے وہ چار ہاتھ، پورے چار ہاتھ، ایک دو تین اور چار. گویا بندہ ایک ہاتھ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چار ہاتھ. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. کیا شان ہے، کہاں ناپاک گندا بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذکر کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی آمد و رفت میں اولو الالباب عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اولو الالباب کون؟ آگے باری تعالیٰ عقل مند کون ہے بتلا دیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, جو اللہ کو کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے. آدمی کی تین ہی حالت ہیں, یا کھڑا ہوگا, یا بیٹھا ہوگا, یا لیٹا ہوگا. وہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ بندوں کو اس کا اہتمام ہونا. فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم, ایک اور جگہ پر فیضت مانتم, یعنی سفر اور خوف کی حالت جب دور ہو جائے تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو یہ ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت, وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کی مثال, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسی زندہ اور مردے جیسی. یاد کرنے والا زندہ اور یاد نہیں کرتا وہ مردہ. ایک بزرگ تھے, وہ ایک دوسرے بزرگ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک ذرا سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے. اب لیٹے ہیں, درخت کے اوپر دو چڑیاں آپس میں بات کر رہی ہیں. ایک دوسری کو کہتی ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں, تو دوسری جواب میں کہتی ہے کہ یہ فلاں صاحب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو سوال کرنے والی چڑیا کہتی ان کا تو انتقال ہو گیا. اب انہوں نے سنا تو سوچنے لگے کہ میں جن کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں ان کا تو انتقال ہو گیا, اب جا کر کیا کروں گا. پھر سوچا کہ آدھا راستہ, آدھے سے زیادہ راستہ تو طے کر چکا ہوں, اب جب آیا ہی ہوں چلا جاؤں, اگر زندہ ہیں تو ملاقات ہو جائے گی, ورنہ میں تعزیت کر کے آؤں گا. تو وہاں پہنچے تو وہ بزرگ موجود تھے. کہنے لگے حضرت عجیب زمانہ آ گیا, کیا ہوا؟ چڑیا بھی جھوٹ بولتی. کیا ہوا؟ یہ قصہ بیان کیا. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کون سا وقت تھا؟ انہوں نے یاد کر کے بتلایا کل پرسوں فلاں وقت میں یہ قصہ پیش آیا تھا. ان بزرگ نے سوچ کر کے کہا صحیح کہا اس چڑیا نے, اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل تھا, اسی کو اس نے کہا تھا ان کا تو انتقال ہو گیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی کی زندگی اسی سے قائم ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ حسر کا صیغہ ہے. سنو, اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. آج ہم نے یہ دوسری سکون حاصل کرنے کے دوسرے طریقے اختیار کیے, نتیجہ یہ ہے کہ سکون حاصل ہوتا ہی نہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کا جو میری یاد سے بے رخی برتتا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے. آج ہماری زندگیاں تنگ ہو چکی, پریشان ہے. سکون کا ایک ہی طریقہ ہے ذکر اللہ. اب اس ذکر اللہ کی قسمیں ہیں. ایک تو ذکر اللہ ہے ذکر زبانی, ذکر لسانی, زبان سے اللہ کا ذکر, یہ پہلا درجہ ہے ذکر اللہ کا. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, مولوی صاحب ہم ذکر کرنے تو بیٹھتے ہیں لیکن اس وقت یہ خیال وہ خیال, دکان میں بھی, بچوں میں فلاں, مختلف جو ہے خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں ہم, تو اس ذکر سے کیا فائدہ. ایک شاعر کا شعر ہے کہ بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر, اینچ اونی تسبیح کے دارد اثر, کہ زبان کے اوپر تو سبحان اللہ سبحان اللہ, اور دل کے اندر گائے اور گدھے کا تصور ہے, ایسے ہی تسبیح سے کیا فائدہ. حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ فرماتے ہیں میں نے اس شعر کی اصلاح کر دی, بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر, اینچ اونی تسبیح ہم دارد اثر. زبان کے اوپر تسبیح اور دل میں گائے اور گدھے کا تصور ہے, ایسی تسبیح بھی اپنے اندر کیا رکھتی ہے, فائدہ رکھتی ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ برکتہ سے کئی مرتبہ سنا, اور اس قصے کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آبیتی میں بھی لکھا ہے کہ جس زمانے میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی بینائی جا چکی تھی، ایک مرتبہ وہ گھر سے خانقاہ میں تشریف لائے دوپہر کے وقت، جب پہنچ گئے تو آپ نے پوچھا ابھی کوئی ہے یہاں؟ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، کہا جی حضرت میں ہوں یحییٰ. کہ اور کون ہے؟ اور الیاس. حضرت ماں الیاس صاحب چھوٹے تھے اس وقت، وہاں پڑھتے تھے، ہم دو ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے بڑے جوش کے ساتھ فرمایا، اللہ کا ذکر کتنی ہی غفلت کے ساتھ لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. ہم لوگ املی اور لیمو کا نام لیتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، جب ان کے نام میں یہ تاثیر ہے تو اللہ کا نام کیا بے اثر ہوگا؟ نہیں. اب بات دراصل کیا ہے کہ ہم نے اپنے قلوب کے اوپر غفلتوں کے اتنے پردے چڑھا دیے ہیں، اتنی دھول چڑھ چکی ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. کوئی مکان مدتوں سے ویران پڑا ہو اور دھول کی مٹی کی تہیں جم چکی ہو، اب ایک جھاڑو مارا دوسرا جھاڑو مارا تو اس سے تھوڑی اتنا جلدی ختم ہو، تو بہت لگا رہے آدمی، لیکن بہرحال وہ جھاڑو ایک بھی ماری ہے تو اس کا اثر تو ہے، تھوڑی دھول تو ہٹے گی اس سے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ترازو کے اندر ایک پلڑے میں ایک کلو کی جو بات ہے نا اسکیل وزن، وہ رکھو، اور دوسرا پلڑا جو ہے اس میں گیہوں کا ایک دانہ ڈالو، تب گیہوں کے اس دانے سے کوئی اثر پڑے گا نہیں بظاہر، لیکن اثر ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. دوسرا ڈالو، تیسرا ڈالو، ڈالتے 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 ایک وقت آئے گا کہ آخری دانہ ڈالو گے تو وہ پلڑا کیا ہو جائے گا؟ جھک جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اسی آخری دانے میں پلڑے کو جھکایا؟ نہیں، سب دانوں میں، پہلے دانے کو بھی پلڑے کو جھکانے میں وہی اثر ہے جو آخری دانے کو. اس لیے اللہ کا ذکر زبان سے ہو تو بھی وہ بیکار نہیں. اسی آدمی نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، حضرت ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں، زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے جسم کے ایک عضو کو یعنی زبان کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس شکر کے نتیجے میں تمہارے دل کو بھی ذکر کے اندر مشغول کر لیں گے. تو یہ زبان، یہ ذکر لسانی پہلا درجہ. دوسرا درجہ ہے وہ ذکر قلبی، آدمی کا دل جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. لیکن یاد رکھو یہ دوسرا درجہ جب تک کہ آپ پہلا زینہ پار نہیں کریں گے، ذکر لسانی کا اہتمام کثرت سے نہیں کریں گے، وہاں تک یہ دوسرا مقام حاصل ہونے والا یہ موقوف ہے اس کے اوپر. یہ دوسرا زینہ ہے، جب پہلا زینہ پار کرو گے تو دوسرے زینے پر جا سکیں گے، اس کے بغیر نہیں. یہ ذکر قلبی ہے. اور ایک ہے ذکر حقیقی. ذکر حقیقی کیا ہے؟ آدمی ہر وقت اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہو، حکم ہو، وہ پورا کرے. کل متین للہ ذاکرن، صوفیہ فرماتے ہیں ہر اللہ کا اطاعت کرنے والا کیا ہے؟ ذاکر ہے. ابھی نماز کا وقت آیا، اب ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. تو یہ نماز پڑھیں، یہ ذکر اللہ ہے. آپ دکان پر بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے آپ سے مطالبہ یہ ہے، امانت داری کے ساتھ کیا کرو؟ سچائی کے ساتھ، صدق اور امانت کے ساتھ تجارت کرو. آپ اس کے مطابق تجارت کر رہے ہیں تو یہ ذکر اللہ ہے. آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. یہ ہر وقت اللہ کا استحضار، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم امت کے خلفاء میں سے تھے، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت مجھے ان تعبد اللہ کا مجھے کیفیت احسان حاصل ہو گئی، کہا حضرت نے کہا اللہ مبارک کرے، کہ اگر سوال کیا کہ کیا یہ نماز ہی میں ہے، کہ جب نماز ہوتی ہے تو، یا پھر گھر میں جب بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، یا دکان پر تجارت کر رہے ہوتے ہو، اس وقت بھی یہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح استحضار رہتا ہے؟ حدیث میں تو آیا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اسی لیے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیفیت کی شروعات تو نماز سے ہوتی ہے، لیکن پھر یہ کیفیت بڑھتے بڑھتے ہر وقت آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کسی حال میں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت ہر وقت ہونی چاہیے، تو یہ ذکر حقیقی ہے۔ لیکن یہ ذکر حقیقی بھی حاصل کب ہوگا؟ ذکر لسانی اور ذکر قلبی کے بعد، تو ضرورت اس کی ہے۔ اس کا آپ ذکر لسانی کی مختلف شکلیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور جو معصور دعائیں ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری شکلیں جو بتلائی گئی ہیں، یہ سب ذکر لسانی کے مختلف طریقے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ ہماری زندگی میں ہر لمحہ اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں، مسجد میں آئیں تو مسجد میں آنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں، نکلیں تو دعا پڑھتے ہوئے نکلیں، سونے کا جب ارادہ کریں تو سوتے وقت جن اذکار کی تعلیم دی گئی ان اذکار کا اہتمام کریں، یا ہر وقت ہماری زبان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق سارے کام انجام دیے جائیں۔ یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے گی تو گویا آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اور یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، ہمارے اہل علم کا طبقہ، میں تلاوت کی بات کرتا ہوں کہ تلاوت کا کیا حال ہے ہمارا؟ ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، ترمذی اور مسلم پڑھاتے ہیں، اور جو ہے مشکات اور ضلالین پڑھاتے ہیں، لیکن پوچھیں گے مولوی صاحب آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ تو چپ، جواب نہیں دیں گے۔ تین پارے، دو پارے، ایک پارا، آدھا پارا، بعض وہ ہیں گے ہاں آدھا پارا پڑھتا ہوں، بعض ہاں سب نے۔ اور جب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ آدھا ہی پارے کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کریں مولوی صاحب، یہ ہمیں کتابوں کی تیاری کے اندر جو ہے موقع ہی نہیں ملتا تلاوت کا، یہ بڑی بڑی کتابیں ہم ہی پڑھاتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے نہیں پڑھائی، ان کو نہیں موقع ملتا تھا۔ میں زامبیا گیا تھا، وہاں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب موطالہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے بڑے لاڈلے خلیفہ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کی مقدار کتنی تھی؟ دیکھو حضرت شیخ کی مشغولی سب جانتے ہیں، حضرت کا ایک ایک منٹ مشغول رہتا تھا، تالیفات میں اور مہمانوں کی میزبانی میں، خطوط کے جوابات میں، ہر ایک لمحے کے لیے بھی حضرت جو ہے بیکار نہیں رہتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں وہ کہ دن رات میں 8-9 پاروں کی تلاوت حضرت شیخ عموماً کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بنگلہ دیش جانا ہوا تھا، وہاں حضرت کے شاگرد بوڑھے ملے جو وہاں مظاہر العلوم کے زمانے کے شاگرد تھے، کہا وہ حضرت درس کے دوران طلبہ کو تاکید کرتے تھے بھائی قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ہمیشہ کا ایک، میں چھوٹا تھا، بول لیا کرتا تھا، بے تکلف تھا، میں نے عرض کیا حضرت آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ تو جواب میں کہا بھائی یہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے آپ بتلا دیے، تو کہا 15 پارے تو عام طور پر کر لیتا ہوں، اس کے علاوہ جو ہو جائے۔ یہ ہمارے اکابر کے ان حالات کو اگر آپ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی، تدریس تو رہ گئی، تعلیم تو رہ گئی، لیکن یہ جو اصل ان چیزوں میں جان پیدا کرنے والے یہ اعمال تھے، رجوع اور انابت الی اللہ والے، وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ڈھانچوں کو لیے بیٹھے ہیں بغیر روح کے، اس میں کوئی جان نہیں۔ جان اسی وقت پیدا ہوگی جب ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ دو واقعے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرتدہ کے وہ خطبات و تقریریں جو اہل علم کے سامنے کی ہیں، ان میں ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ حیدرآباد کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کو گھٹنے میں درد تھا، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا خادم جو ہے وہ گھٹنے کے اوپر ٹیروتی ایک جو ہے مرہم سا ہے وہ مل رہا تھا، اور اس وقت وہ جو مجلس میں لوگ بیٹھے تھے وہ آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ایک شور سا بلند، جیسے کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں طلبا چھوٹے طلبا ہوتے ہیں کیسا شور معلوم ہوتا ہے مسجد نماز کے وقت بھی، تو وہ خادم وہ مرہم ملتے ملتے دیکھ رہا ہے تعجب سے، اس لیے کہ آج تک حضرت کی مجلس میں کبھی ایسی کیفیت نہیں دیکھی اس نے، تو بے چین تھا کہ آج ایسا کیوں خلاف امام ہو۔ حضرت بھی سمجھ گئے، حضرت نے یوں اشارہ کیا، وہ یوں سمجھا کہ یہاں درد ہے تو وہاں اور کرتے ملنے لگے۔ اب وہ جو شور کی کیفیت تھی کانا پھوسی کی وہ دور نہیں ہوئی، تو پھر وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، ان بزرگ نے اپنا منہ ان کے کان اپنے خادم کے کان کے قریب لے جا کر کے کہا، گھٹنے کے اس درد کی وجہ سے آج رات کے جو میرے معمولات تھے وہ میں ادا نہیں کر سکا تھا، اس کا اثر ہے اس مجلس پر جو تم دیکھ رہے ہو۔ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ رحم کر قوم کی حالت پر اے ذکر خدا، کہ بے ادب ہو گئی ہے محفل تیرے اٹھ جانے سے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک اللہ والے کے اپنے معمولات کو چھوڑنے کا اثر محفل پر یہ ہو سکتا ہے، تو تمام اہل علم اگر ہم اپنے معمولات کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا۔ دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت مانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح سید عبد الماجد غوری کی لکھی ہوئی ہے عربی زبان میں۔ دمشق میں ایک ادارہ تھا، ادارے ابن کثیر، وہ ہر سال کسی معروف عالم دین کی سوانح کو شائع کرتا تھا، اس نے اس کو شائع کیا اس سوانح کو، اس کا مقدمہ دمشق یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے جو یہ تھے ذمہ دار ڈاکٹر مصطفیٰ سعید الحق، انہوں نے لکھا۔ اس میں انہوں نے لکھا حضرت مانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ سن 1956 میں جب حکومت شام کی طرف سے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رجال الدعوت والفکر کے عنوان پر محاضرات پیش کرنے کے لیے حکومت شام نے دمشق یونیورسٹی کی طرف سے دعوت دی، وزٹنگ پروفیسر کے طور پر، الاستاذ الزائر کے طور پر، کہ آپ آئیں اور ہمارے یہاں اس موضوع پر جو ہے محاضرات پیش کریں۔ مولانا کی عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی، نوجوان تھی، مولانا تشریف لے گئے۔ حکومت نے آپ کے قیام کے لیے 5-star ہوٹل کے اندر انتظام کیا۔ حضرت نے فرمایا میں تو ایک مولوی آدمی ہوں، 5-star ہوٹل میں مجھے اچھا نہیں لگے گا، مسجد کا کوئی حجرہ مجھے دے دیا جائے۔ چنانچہ ایک مسجد کے حجرے میں حضرت کے قیام کا انتظام کیا گیا۔ ڈاکٹر سعید الحق لکھتے ہیں کہ جب آپ محاضرہ دینے کے لیے آتے تھے وہاں ہال میں، تو شام کے بڑے بڑے علماء پہلے سے آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ہوتے تھے، حالانکہ عمر کے اعتبار سے وہ حضرت مولانا سے بہت زیادہ تھے، لیکن حضرت مولانا کے محاضرات کو سننے کے لیے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ آتے تھے۔ کیا اس میں حضرت مولانا کے رجوع اور انابت اللہ کو دخل تھا یہ؟ اور پھر اس کی مثال اس کے انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا اسی مقدمے میں کہ یہی دمشق کے اندر ایک عالم تھے شیخ علی دقرہ، بزرگ آدمی تھے، ایک مسجد کے اندر امامت کراتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد ان کا قرآن کا درس ہوتا تھا۔ شیخ مصطفیٰ سعید الحق کہتے ہیں کہ میں خود بچہ تھا تو ان کے درسوں میں شریک ہونے کے لیے جاتا تھا، لوگ دور دور سے ان کے درس میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے، مسجد چھوٹی تھی بھر جاتی تھی، باہر سڑک کے اوپر لوگ چٹائیاں بچھا کر کے بیٹھتے تھے اور وہاں بھی آواز پہنچتی نہیں تھی، تو پھر بھی لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی اس درس قرآن کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے اور داڑیاں تر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے کہا، حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہم بھی درس قرآن دیتے ہیں، اور ہم بھی اپنے درس قرآن کے اندر بڑے بڑے نکات بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے درس میں وہ تاثیر نہیں ہے جو آپ کے درس میں ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری تربیت کے لیے کہتا ہوں، میں رات کو تہجد کے اندر روزانہ قرآن کے 10 پارے اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے درس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یہ ہے اس کی تاثیر کا سبب۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اندر کی بات کچھ اور ہے، اوپر کی بات کچھ اور ہے، ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ تو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری علمی خدمات کے اندر کیسی جان ڈالتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وقت بھی ہو گیا ہے، دعا تو صبح جلسے میں کر ہی دی تھی۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالعلم واكننا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم لا تنزع منا صالح ما آتيتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے اپنے دین کے علم کے ساتھ نسبت اور تعلق عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس نسبت سے جو ذمہ داریاں اور فرائض ہم پر لازم ہوتے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی طرف سے غفلت اور اے اللہ لاپرواہی سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی اور علم دین کی خدمات کو انجام دینا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ نفس اور شیطان کی اے اللہ تقاضوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے اہل علم آج کی اس مجلس میں یہاں جمع ہیں، اے اللہ ان کی اس آمد کو شرف قبول عطا فرماتے ہوئے ہم سب کو اے اللہ تیرے دین اور علم دین کی خدمات پورے اخلاص اور اے اللہ پورے احتساب کی کیفیت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.